گھر صاحب دل کی ہمیں صحبت نہ ملے گی، گھر صاحب دل کی ہمیں صحبت نہ ملے گی، گھر صاحب دل کی ہمیں صحبت نہ ملے گی، ایمان بچا بھی تو حلاوت نہ ملے گی، ایمان بچا بھی تو حلاوت نہ ملے گی، گر صاحب دل کی ہمیں صحبت نہ ملے گی، ایمان بچا بھی تو حلاوت نہ ملے گی، خوابوں میں بھی ڈھونڈو گے تو راحت نہ ملے گی، خوابوں میں بھی ڈھونڈو گے تو راحت نہ ملے گی، جب تک کہ گناہوں سے حفاظت نہ ملے گی، جب تک کہ گناہوں سے حفاظت نہ ملے گی، خوابوں میں بھی ڈھونڈو گے تو راحت نہ ملے گی، جب تک کہ گناہوں سے حفاظت نہ ملے گی، امت پہ اطاعت بھی ہے سرکار کی لازم، امت پہ اطاعت بھی ہے سرکار کی لازم، صرف ان کی عقیدت سے تو جنت نہ ملے گی، صرف ان کی عقیدت سے تو جنت نہ ملے گی، امت پہ اطاعت بھی ہے سرکار کی لازم، صرف ان کی عقیدت سے تو جنت نہ ملے گی، کس طرح غلاموں کی ہو پہچان بتائیں، کس طرح غلاموں کی ہو پہچان بتائیں، سرکار کی صورت سے جو صورت نہ ملے گی، سرکار کی صورت سے جو صورت نہ ملے گی، کس طرح غلاموں کی ہو پہچان بتائیں، سرکار کی صورت سے جو صورت نہ ملے گی، مصروفیت کار جہاں اف میری توبہ، مصروفیت کار جہاں اف میری توبہ، فرصت نہ نکالو گے تو فرصت نہ ملے گی، فرصت نہ نکالیں گے تو فرصت نہ ملے گی، مصروفیت کار جہاں اف میری توبہ، فرصت نہ نکالیں گے تو فرصت نہ ملے گی، اس وقت سے ڈرنا ہے ہمیں آج ہی طائب، اس وقت سے ڈرنا ہے ہمیں آج ہی تائب جس وقت کے توبہ کی بھی مہلت نہ ملے گی جس وقت کے توبہ کی بھی مہلت نہ ملے گی اس وقت سے ڈرنا ہے ہمیں آج ہی تائب جس وقت کے توبہ کی بھی مہلت نہ ملے گی گر صاحب دل کی ہمیں صحبت نہ ملے گی ایمان بچا بھی تو حلاوت نہ ملے گی
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد مصروفیت کار جہاں اف میری توبہ فرصت نہ نکالو گے تو فرصت نہ ملے گی یہ نچوڑ ہے جب تک ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں ورنہ تو پھر آنکھ بند ہو گئی تو پھر آدمی کیا کر سکتا ہے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آپ جیسے بھی ہیں انہی سے فائدہ حاصل کر لو اب کہاں سے لاؤ گے جنید بغدادی اور عبد القادر جیلانی اور معین الدین چشتی اور دیگر بڑے بڑے اکابرین جو دنیا سے چلے گئے اب اگر اس انتظار میں رہو گے کہ اس جیسے بزرگ آئیں گے تو ہم اپنی احوال کی اصلاح کریں گے تو کہا کہ اب کہاں سے لاؤ گے جو موجود ہیں ان کو غنیمت جانو تمہارے حق میں یہی شیخ عبد القادر جیلانی ہیں یہی معین چشتی ہیں اور یہی تمہارے جو ہے وہ تمہارے لیے بڑے سے بڑے جو بزرگ ہو سکتے ہیں وہ اور فرمایا کہ اگر یہ بھی چلے گئے تو پھر تمہیں یہ ہوگا کہ پھر پشتاوت کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی تھی پچھلی جو بزرگان دین آپ دیکھ رہے ہیں کہ جا رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد پھر دور دور تک خلا نظر آتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو جب تک قائم رکھنا ہے اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اللہ کے نیک بندے آتے رہیں گے اصلاح احوال فرماتے رہیں گے انشاءاللہ دنیا خالی نہیں رہے گی البتہ ہمیں ضرور خالی نظر آتی ہمارے ہاں ہر چیز کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نام آوری چاہتے ہیں ہر چیز میں نام آوری کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ بھئی تاکہ کل اس پر ہم فخر کر سکیں حتیٰ کہ وہ دینی کام بھی ہوگا جی فلاں صاحب نے اس کا نکاح پڑھایا تھا فلاں صاحب نے اس کی آمین کرائی تھی اور فلاں صاحب نے بسم اللہ کی تھی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پیر تو ڈاڑا ہونا چاہیے ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا تاکہ روک ٹوک ہوگی تو اصلاح ہوگی اگر روک ٹوک نہیں ہوگی تو اصلاح کیسے ہوگی حضرت شاہ ابرار الحق تھانوی شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ وقت پر ٹوک دیا کرتے تھے بعض لوگ اس کو برا مانتے تھے لیکن فرماتے تھے کہ ابھی نہیں ٹوکا تو پھر موقع نہیں جب موقع ہے تو ٹوکو کوئی غلط چل رہا ہے تو اس کو ٹوک دو تاکہ بات واضح ہو جائے مجھے یاد ہے ایک مرتبہ حضرت والا کے یہاں حضرت تشریف لائے ہوئے تھے اور وہاں اس وقت مسلح بچھائے جاتے تھے ایک مسلح دوسرا مسلح یعنی لوگوں کے لیے باقاعدہ انتظام ہوتا تھا کہ یہاں وہ بیٹھے گا یہاں وہ بیٹھے گا بڑے ناراض ہوئے کہ ہٹاؤ ان کو بھائی جو پہلے آ جائے اس کا آگے حق ہے جو آئے تو بعد میں اور آگے سب سے پہلے بیٹھ جائے تو یہ غلط ہے حضرت نے ہٹوا دیا ہمارے یہاں بھی دیکھیے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں حضرت نے ڈانٹ ڈپٹ کے ہٹا دیے ہمارے یہاں بھی ایسے ہی واقعہ پیش آئے کہ ایک مرتبہ دو تین مسلح بچھے ہوئے تھے دروازہ بند کر دو بچھے ہوئے تھے تو حضرت مولانا صاحبان محمود رحمۃ اللہ علیہ تشریف لایا کرتے تھے ان سے کسی نے یہ بات شکایتن کہی تو حضرت فرمایا کہ ہاں بھی مسلح تو نہیں بچھنا چاہیے حتیٰ کہ فرمایا مؤذن کے لیے بھی بچھنا چاہیے جو پہلے آ جائے وہ بیٹھ جائے وہاں پر اور کسی کو شوق ہے تو پہلے سے آگے بیٹھے. پھر کسی نے ان سے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ آج کل لوگ آگے آتے نہیں, نیک آدمی جتنی ہے جس کو آپ عالم سمجھ رہے ہیں بڑا سمجھ رہے ہیں سب سے پچھلی سب میں ہوتا ہے, ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ امام کے ارد گرد رہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ ارشاد ہے کہ بھائی جو اس قسم کے لوگ ہیں وہ آگے ہونے چاہیے تاکہ نماز میں اگر خرابی پیدا ہو جائے دہرانی پڑ جائے تو ان کو چونکہ مسائل کا علم ہوتا ہے وہ آ کر جو ہے وہ نماز پڑھاتے ہیں مسائل کے علم ہونے کی وجہ سے. لیکن آج اس زمانے میں چونکہ ایسا معاملہ نہیں ہے تو اس لیے جو ہے وہ سب بھی میں مسلح بچھایا جاتا ہے ایک تاکہ اگر نماز میں کوئی خرابی غلطی پیدا ہو جائے تو پیچھے جو ہے اس کو مسئلے کا پتہ ہوگا کم از کم آگے وہ نماز پڑھا دے گا. فرمایا کہ ہاں اس نیت سے جائز, تو مطلب گنجائش پیدا فرمائی لیکن باقاعدہ اس کے لیے یہ کہ بھئی اگر سبب ہے اس کا تو پھر ٹھیک. وجہ بتا دی کہ بھئی اگر یہ وجہ ہے وہ تو حقیقت یہ ہے. ہم دیکھتے ہیں آج کل عام لوگ بےچارے آگے کھڑے ہوتے ہیں دائیں بائیں طرف, لیکن جو جتنا ذیل ہوتا ہے عام طور پر کناروں پر دائیں بائیں یا پچھلے سب میں سب سے آخر میں. بلکہ ہمارے ہاں تو پنجاب میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر مدرسے کا محتمم ہو تو سب سے آخر میں ہوگا, اگر ان کو پیچھے دیکھو سمجھ لے مدرسے کا محتمم ہے. تو اس قسم کی خیر لوگوں کے اندر چونکہ بدگمانیاں بھی ہیں اور کچھ ہم لوگوں نے پیدا کر دی ہیں, یعنی ہم نے اس کو تقویت دی ہے. اس لیے ہونا چاہیے کہ جو اہل علم ہیں جو نیک لوگ ہیں جنہیں مسائل کا علم ہو انہیں پہلے سے اگلی صف میں آنا چاہیے. تو بہرحال یہ علماء کرام کا طریقہ رہا ہے, کسی کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ فوراً اسی وقت ٹوک دو تاکہ اصلاح مقصود ہے اصلاح, اور کسی کا یہ ہے کہ نہیں بھائی کچھ تھوڑے مانوس کرو اس کے بعد پھر اس کو دین کی بات بتاؤ. تو دونوں طرح کے مزاج کے لوگ ہیں. ہمارے حضرت مولانا صاحبان میں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب میں یہاں شروع میں آیا تو مجھے کہا کہ دیکھ بھائی لوگ آئیں گے نماز کے لیے تو اس میں ننگے سر بھی کوئی ہوگا, کوئی ہاف سین والا بھی ہوگا, کوئی پینٹ بھی پہننے والا ہوگا, تو فوراً ڈانٹا بٹ شروع مت کر دینا. بلکہ حضرت فرمایا کہ پہلے انہیں اپنے سے مانوس کرنا, جب وہ تم سے مانوس ہو جائیں گے تو تم جو کہو گے وہ عمل کر لیں گے, لیکن اگر تم نے پہلی ہی دفعہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر دی تو پھر دوبارہ کبھی آئیں گی نہیں. تو یہ بھی ایک سوچ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ زیادہ بہتر یہ نرمی اور مانوس کرنا دوسرے کو اپنے سے, کیونکہ پھر اس کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ میرا مخلص ہے وہ آپ کی ہر بات سنے گا, لیکن اگر آپ نے آتے ہی اعتراضات کی بھرمار کر دی تو دوبارہ وہ مسجد میں نہیں آئے. اس لیے بعض بچے آتے ہیں نماز پڑھنے, جب نوجوان آتے ہیں کچھ خامی خرابیاں ان میں دیکھو تو ڈانٹ ڈپٹ مت کرو, البتہ ان کو اپنے سے قریب کرو, ان سے سلام دعا کرو, اپنے جو ہے وہ ان سے تعلقات بڑھاؤ, اور جب آپ یہ دیکھو کہ اب یہ مجھ سے مانوس ہو گیا ہے تو پھر اس کو اب دھیرے دھیرے دین کی بات بتاؤ. اچھا اس کا حدیث میں ثبوت بھی ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تھا تو اس وقت فرمایا تھا نا تم کیسے لوگوں کی اصلاح کرو گے, کس طریقے سے دین کی بات ان تک پہنچاؤ گے, کیسے ان کو سمجھاؤ گے. فرمایا کہ میں سب سے پہلے قرآن مجید میں دیکھوں گا, اور قرآن مجید میں کوئی بات نہ ملی تو حدیث کو دیکھوں گا, حدیث میں نہ ملی تو پھر میں قیاس کروں گا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ باقاعدہ, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا علم مبارک کر. تو حقیقت یہ. پھر دوسری بات آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو آہستہ آہستہ دین کی بات بتانا. ایک دن میں یا ایک رات میں کوئی عالم فاضل نہیں بن جاتا نہ عامل بن جاتا, اس میں وقت چاہیے تھوڑا سا. تو اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کا بھی معاملہ ہے, وہاں بھی یہی کرنا چاہیے کہ آہستہ آہستہ انہیں دین کی بات سمجھائے بتائے بٹھا کے, تاکہ وہ سمجھیں اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ میرا حقیقی خیر خواہ ہے. جب یہ بات کسی کے ذہن میں آ جاتی ہے نا کہ یہ میرا خیر خواہ ہے پھر اس کی ہر بات مانی جاتی. تو اس لیے ہمارے جو بعض بزرگوں کا طریقہ ہوتا ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنا, اچھا بزرگوں کو تو چھوڑو, ہمارے مسجد میں جو بعض بزرگ آتے ہیں بڑی عمر کے لوگ ان کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے, ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں. تو ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں بلکہ ان کو اپنے سے قریب کریں, محبت سے کام لے اور آہستہ آہستہ ان کو دین کی بات بتائے تو وہ انشاءاللہ سمجھیں. غالباً میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا سنا تھا یاد نہیں ہے اس وقت, لیکن سیدنا حسن حسین یعنی حسنین کریمین جو ہے وہ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحب جو ہے وہ وضو غلط کرتے ہیں، ترتیب صحیح نہیں ہے، طریقہ صحیح نہیں ہے. اب انہیں کیسے سمجھایا جائے، عمر میں بڑے تھے. تو ایک مرتبہ دونوں نے مشورہ کیا اور اس کے بعد پھر ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ چچا بات یہ ہے کہ میں بھی وضو کرتا ہوں، یہ میرا بھائی بھی وضو کرتا ہے، کس کا وضو صحیح ہے ذرا آپ ہمیں دیکھیں، اور جس کا وضو صحیح ہو بتا دیں، جو غلطی ہو تو وہ بھی بتا دیں. اب دونوں نے ان کے سامنے وضو کیا تو وہ سمجھ گئے بزرگ. انہوں نے کہا کہ بیٹا تم دونوں ہی صحیح ہو، میں ہی غلط ہوں، یعنی میں وضو غلط کرتا ہوں، تم دونوں تو بالکل صحیح وضو کرتے ہو. یہ بھی ایک طریقہ ہے سمجھانے کا کہ بجائے اس کے کہ ہم ان کی غلطی نکالیں، عیب نکالیں کہ آپ کا وضو غلط ہے، آپ نماز صحیح نہیں پڑھتے، آپ رکوع صحیح نہیں کر رہے. تو ایک طریقہ یہ بھی تو ہے کہ ذرا آپ دیکھیے مجھے، میں نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں، آپ مجھے بتائیے اگر کوئی غلطی ہو تو اس میں نکال دیجیے. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو سوجھ بوجھ دی ہے تو یقین میں سمجھ جائے گا کہ میرا طریقہ غلط تھا، یہ جو بچہ پڑھ رہا ہے، جو بتا رہا ہے، یہ زیادہ بہتر اور درست طریقہ ہے. تو بہرحال اصل یہی ہے کہ بھائی فرصت تو نکالنی پڑی تھی. مصروفیت کار جہاں اف میری توبہ. آج اگر کسی سے کہو نا یار ہمیں تو مرنے کی فرصت نہیں ہے، اس کے لیے فرصت کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو جب آپ کتنے بھی مصروف ہوں گے اور فرشتہ جب آپ پہنچا تو پھر آپ سے پوچھے گا نہیں کہ حضرت آپ فارغ ہوں تو جان نکال لوں، وہ آپ سے پوچھے گا نہیں، پتہ بھی نہیں چلے گا. ابھی کل پرسوں جنازہ تھا، ایک صاحب نے کہا کہ میری ہمشیرہ کا ہے مغرب میں، تو میں نے پوچھا خیریت تھی، طبیعت ٹھیک تھی، کیسے؟ کہا کہ نہیں بس اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، دکھا دو. لمحہ بھی نہیں ملتا بھائی، لمحہ بھی نہیں لگتا، یعنی احساس یہ بھی تک بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا. جو مرنے والا ہے اس کے بھی ذہن میں نہیں ہوتا کہ اگلا لمحہ میری موت کا ہے. آپ نے دیکھا کتنی ویڈیوز اس طرح کی آئی ہے کہ خطیب خطبہ دے رہے ہیں اور دوران خطبہ چل رہے تھے، ایک صاحب نماز پڑھا رہے اور رکوع میں ہی سجدے میں ہی دنیا سے چلے گئے. تو اگر انہیں یہ پتہ ہوتا تو نماز پڑھانے کیوں کھڑے ہوتے اور خطبہ دینے کیوں کھڑے ہوتے. اسی طرح بعض جلسوں میں میں نے دیکھا کہ بیان کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے. اسی طرح کتنے کھلاڑی ہیں کھیلتے کھیلتے دنیا سے رخصت ہو گئے. اب ایک موت تو وہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے آ گئی، مبارک موت. ہر آدمی کہتا ہے کاش ایسی موت ہمیں بھی نصیب ہو. دین کی بات کسی کو سمجھا رہا ہے اور سمجھاتے سمجھاتے موت آ گئی، تو یہ تو بڑی قیمتی اور بہتر مبارک موت ہے. اور ایک وہ موت ہے کہ نہ تو وہ مسلمان ہے لیکن اپنے فن کا ماہر ہے جناب، بہت بڑا فٹ بالر ہے لیکن بھاگ رہا ہے دوڑ رہا ہے گول کرنے کے چکر میں، اور اسی طرح موت آ جاتی ہے. تو بہرحال معاملہ تو اللہ کے پاس ہیں، اللہ جس کے ساتھ جو معاملہ چاہیں گے. لیکن بہرحال ان سب کے لیے کامیابی کے لیے ایمان شرط، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. تو اس لیے یہ جو حضرت کا شعر ہے نا طائف صاحب کا، مصروفیت کار جہاں اف میری توبہ، یعنی دنیا کے جو کاموں کی مصروفیات ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی. ایک ختم ہوگی دوسری شروع ہو جائے گی، دوسری ختم ہوگی تیسری مصروفیت، کبھی انسان خالی نہیں بیٹھتا. تو اسے فرمایا فرصت نہ ملا نکالو گے تو فرصت نہ ملے گی، نکالنی پڑے گی اس کے لیے فرصت. آدمی بہت سے کاموں کے لیے فرصت نکالتا ہے اور جب نکالتا ہے تو کام بھی اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں. اس لیے اپنی اصلاح کے لیے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے دین پڑھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے فرصت نکالنی پڑے گی. اب آپ کا جہاں دل مطمئن ہوتا وہاں جائیے اور ان سے عرض کیجئے کہ میں یہاں آتا ہوں نماز پڑھنے، مثلا میرا جی چاہتا ہے کہ اگر کوئی دین کا مسئلہ وہاں سے پوچھ لیا کروں، اجازت لے لیں پہلے، تو انشاءاللہ اس سے آسانی ہوگی. بعض لوگ جو ہے وہ اس معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں کہ اجازت کے بغیر وہ اس بیچارے کو مصروفیت ہوتی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت مجھے اس سے مسئلہ پوچھنا چاہیے کہ نہیں. اس لیے یہ بھی ادب آداب میں سے ہے کہ پہلے اجازت لیں کہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں اور مجھے اس میں ہو سکتا ہے 5-10 منٹ لگ جائیں، اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہو تو میں آپ سے پوچھ لوں. اگر وہ کہہ دیں تو پھر ٹھیک ہے. اب بعض اوقات آدمی تیزی سے نکل کے جا رہا ہوتا ہے، روک لیتے ہیں، مطلب میری دم کر دیجئے، میری آنکھوں میں درد ہو رہا ہے. تو مزے کی بات یہ ہے کہ میں اپنی مثال ہی دوں، مسئلے میں ادھر سے نکل رہا ہوں لیکن آج میں غلطی سے ادھر سے نکل گیا، یہاں بھی پکڑ لیتا آدمی. تو بس دیکھ رہا بھائی موقع ملے. اچھا اگر اس کو ہم کہہ دیں کہ دیکھو بھائی اس وقت میں مصروفیت ہے، کل ظہر میں آ جانا، وہ ظہر کبھی نہیں آتی. اسی لیے اب مجبوری یہ ہوتی ہے کہ پھر اس لیے بتا دیتے ہیں فوری طور پر تاکہ جو مقصد اس کا حاصل ہو جائے، خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے اس کو مسئلے کا علم نہ ہو اور بعد میں ہماری پکڑ ہو جائے. ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ اب زمانہ وہ نہیں ہے کہ ہم ان سے کہے کہ میاں کنواں کھودو، پانی نکالو، پانی پیو. یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھئی پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، اب کنویں کو پیاسا کے پاس رہنا پڑتا ہے کہ بھائی پانی پی لے. معاملات بالکل الٹ ہو گئے، اب وہ زمانے چلے گئے. میرے بزرگ جو ہے وہ جب کوئی بیعت کے لیے آتا تھا تو مہینوں کیا سالوں اس کو دوڑاتے تھے، آج آنا بھائی، کل آنا بھائی، کچھ دیر بعد آنا، دیکھتے تھے کہ یہ مخلص ہے یا نہیں. اس کے اخلاص کو جانچنے کے لیے یہ بزرگان دین بیعت فوراً نہیں کیا کرتے تھے. ہاں یہ کہتے تھے کہ ٹھیک وہ مسئلہ تو معلوم کر لو، بیعت ابھی نہیں کریں گے. اور جب وہ سمجھ لیتے تھے کہ مخلص آدمی ہے واقعتاً، پھر اس کو بیعت کرتے تھے. تو بعض اوقات اس میں 6-6 مہینے سال لگ جایا کرتے تھے، اور طلبا کو تو بالکل نہیں کرتے تھے. ہمارے حضرت والا کا بالکل مزاج اس کے برعکس تھا کہ جو بھی آتا تھا فوراً اس کو بیعت کر لیں، اور فرماتے تھے کہ بھائی اگر تم نے اس کو ابھی نہ کیا اور یہ کہیں اور غلط ہاتھوں میں چلا گیا تب بھی تم مجرم ہو. کہ وہ تو تمہارے پاس آیا تھا، کل کہہ سکتا ہے وہ کہ میں تو آیا تھا، میں نے تو چاہا تھا کہ آپ کا دامن تھام لوں، ہاتھ پکڑ لوں، لیکن آپ نے چھڑا لیا. تو اس میں پھر ہمارا قصور نکل آیا. اسی طریقے سے فرمایا کرتے تھے طلبا کو بھی بیعت کرو، اس لیے کہ وہاں بھی بہت ضرورت ہے. اب وہ چیز نہیں رہی، پہلے وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ تاکہ ان کے جو اسباق ہیں وہ متاثر نہ ہوں. اب آج کل سب کا معاملہ یہ ہے کہ یہ موبائل ایسی بیماری آ گئی ہے کہ کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا نیک، کیا بد، کیا اچھا، کیا برا، ہر گھر کے اندر، ہر ہاتھ میں، ہر ہاتھ میں ہی بیماری. چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہو یا بڑے سے بڑا بڈھا ہو، جب ہاتھ میں یہ آ گیا تو بس گھنٹوں اس میں ضائع ہو جاتے ہیں. اچھا برے کا تو کوئی تصور ہی نہیں. اس لیے میرے عزیزو، اگر ہمارے حضرت کا بھی مزاج ہے کہ فوراً جب کوئی آئے اصلاح احوال کے لیے، بیعت کے لیے، فوراً تم اس کو اپنے سے جوڑ لو تاکہ وہ گمراہی سے بچ جائے. کیونکہ اب زمانہ بہت تیزی کے ساتھ گمراہی کی طرف جاتا ہے. آج اللہ نے اس کے دل میں یہ خیال ڈالا ہے کہ میں اپنی اصلاح کرا لوں، ہو سکتا ہے کہ یہ خیال پھر آئے نا اس کو. اسی لیے حضرت ماتا کشمانی صاحب فرماتے ہیں کہ نیکی کا داعیہ جو ہے نا، یہ ایک مہمان ہے. اگر تم مہمان کی قدر کرو گے تو دوبارہ بھی آئے گا، لیکن اگر تم نے قدر نہ کی تو یہ داعیہ ہو سکتا ہے آئے نہ، پیدا ہی نہ ہو. آج یہ خیال آ رہا ہے کہ بھی میں دین کی طرف آ جاؤں اور آپ کے پاس کوئی آ بھی رہے، آپ نے اس کی نفی کر دی، اس کو بھگا دیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ اس کا دل ہی مائل نہ ہو، اس کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہی نہ ہو. تو یہ نیکی جو ہے یہ مہمان ہے. اگر آپ مہمان، آپ دنیا کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی آئے، آپ اس کی آؤ بھگت کریں، اچھی طرح ملیں، اس کو چائے بھی پلائیں، اس کو بسکٹ بھی کھلائیں، کھانے کا وقت ہے تو کھانے کا پوچھیں، تو وہ دوبارہ بھی آئے گا کہ بھی بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے. لیکن اگر آپ نے پہلے اس کو ترخا دیا دروازے سے ہی، تو دوبارہ کبھی نہیں آئے. اسی طریقے سے نیکی کا معاملہ ہے کہ جب یہ خیال آئے دل میں، فوراً عمل کر لو. دل میں خیال آیا کہ یار 10 روپے میں صدقہ کر دوں، تو کر دیجئے فوراً. ہو سکتا ہے بعد میں دل میں کنجوسی آ جائے کہ کس کو دینے کے بجائے میں ہی کلفی کیوں رکھا لوں 10 روپے کی، تو یہ خیال تو آ سکتا ہے نا. تو اس لیے جب بھی نیکی کا داعیہ دل میں پیدا ہو، فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش کر. اسی طریقے سے میرے عزیزو، ایک چیز ہے توازو. توازو اختیار کریں. توازو کا مطلب ہمارے بزرگوں نے بتلایا کہ اپنے آپ کو کم تر سمجھنا، کہنا نہیں، سمجھنا. ایک ہوتا ہے کہ جی میں تو حقیر، فقیر، پر تقصیر، اور نہ جانے کیا کچھ اپنے آپ کو کہتا ہے. تو یہ کہتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے. کیونکہ اگر کوئی کہتا ہے کہ واقعی تو آپ بہت ہی ایسے ہی ہیں جیسے کہہ رہے ہیں، تو برا مان جائے گا. اس سے پتہ چلا کہ وہ کہہ رہا ہے خالی، سمجھتا نہیں. تو سمجھنا بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو کم تر سمجھنا، دوسروں کو اپنے سے بڑھ کر سمجھنا، یہ ہے اصل چیز توازو. اللہ قرآن کا جواب دے. سے کسی نے پوچھا، بلکہ مفتی محمد حسن امرتسری رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت مولانا خیر محمد جالندھری رحمتہ اللہ علیہ، ان دونوں حضرات کے درمیان گفتگو ہوئی اور دونوں نے ایک بات یہ کہی کہ بھئی جب ہم حضرت کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو ہم سب سے کمتر سمجھتے ہیں، اور ہر شخص ہمیں اپنے سے بہتر معلوم ہوتا ہے، یعنی یہ سوچ ہمارے دل میں آتی ہے. تو ایک دوسرے نے ایک دوسرے کی تائید کی اور کہا کہ بھئی میرا بھی ایسے ہی خیال ہوتا ہے. تو کہا کہ بھئی چلو حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ ہمارا خیال اچھا ہو یا برا ہو تو اصلاح ہو جائے گی اپنی. حضرت کے پاس تشریف لے گا, حضرت فرمایا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں بھی اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتا ہوں اور اپنے آپ اور دوسروں کو ہر دوسرے کو اپنے ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں. بلکہ یہاں تک فرمایا غالباً کہ اپنے آپ کو فی الحال جو ہے میں سب سے کمتر سمجھتا ہوں اور فی المعال کافروں سے بھی جو ہے وہ بدتر سمجھتا ہوں, اس اعتبار سے کہ ہو سکتا ہے وہ مجھ سے بہتر ہو جائے. مال کے میں تو مستقبل میں, یعنی فی الحال تو میں ٹھیک ہے وہ مجھ سے کمتر ہے, ایمان لانے والا نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے بعد میں اللہ اسے ایمان کی توفیق دے دے. تو مال کے اعتبار سے آدمی ان کو بھی بہتر سمجھے گا, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی وقت انہیں ہدایت کی توفیق عطا فرما دے. تو بہرحال کسی کو آدمی کمتر نہ سمجھے, حقیر نہ سمجھے, اپنے آپ کو کمتر جانے اور کمتر سمجھے, کمتر کہے نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ تواضع اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی جھک کر مل رہا ہے کسی سے, بے شک آپ سیدھے ہو کے ملے طریقے سے ملے, لیکن دل کے اندر کیفیت یہ ہو کہ بھائی یہ مجھ سے بہتر, جھک کے ملنے کا نام تواضع نہیں ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ جو ایسا کرتے, اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو تواضع کرے اللہ کے لیے. ایک تواضع ہوتی ہے کہ دکھاوے کے لیے کہ بھائی بڑے ماشاءاللہ متواضع بزرگ ہیں, بڑے بھائی اخلاق والے ہیں, تو یہ تو پھر اللہ کے لیے نہ ہوئی, تو دکھاوے کے لیے ہوگی. تو اس لیے فرماتے ہیں من تواضع للہ, جس کی تواضع اللہ کے لیے ہے رفعہ اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما دے. تو بھائی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ خوبی عطا فرما دے, یہ بڑی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ اگر عطا فرما دیں تو بس بیڑا پار ہو جائے گا. تھوڑا سا پانچ منٹ کا ذکر کر کے دعا کر لیتے ہیں تاکہ برکت ہو جائے اللہ کے نام کی. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت تباركت ربنا وتعالي. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, اپنے نام لینے کی ہمیں توفیق عطا فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما, ہم میں ہمارے عزیز و مجھے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم.